الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فقال تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. مخلوق کے اس نے جن کی ایک واقعہ سنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ کسی حضرت کی سماعت بہت تیز تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سماعت بہت تیز, ہلکی سی آواز بھی سن لیا کرتے تھے. تو کسی نے پیچھے سے, حضرت امام صاحب تشریف لگا رہے تھے تو پیچھے سے کچھ لوگ آ رہے تھے, انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ یہ جو آگے جا رہے ہیں یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں لیکن اچانک جھٹکا لگا کہ لوگ میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سے ایسا سبق ملا, بس اس کا ایسا اثر ہوا کہ زندگی بھر کے لیے معمول بن گیا عشاء کے بعد وضو سے فجر کی نماز. اور کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تو اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ, میرے بڑوں کے حسن ظن کے نیک گمان کے مطابق مجھے بنا دیں, ان کے نیک گمان کی برکت سے مجھے ویسا ہی بنا دیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ میں بھی اسی لیے حاضر ہوتا ہوں کہ میرے بھی اصلاح ہو جائے, اور سب سے زیادہ تو میں محتاج ہوں. آپ سب سے زیادہ تو مجھے محتاج ہیں, آپ لوگ تو مجھ سے بہتر ہیں. اور اس کی دلیل بھی ہے میرے پاس, دلیل یہ ہے کہ مجھ جیسے نالائق کو کچھ سمجھ کر میرے پاس آتے ہیں, آپ بیان سننے بیٹھ جاتے ہیں, بات سننے بیٹھ جاتے ہیں. سب سے زیادہ تو میں خود محتاج ہوں, اور یہی نیت کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ میری اصلاح فرما دی, اور ایسی بات کہوا دیں جو میرے لیے بھی مفید ہو اور سننے والوں کے لیے بھی فائدے مند. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. دو گناہوں کا یہاں ذکر, دو قسم کے گناہوں کا ذکر فرمایا, پھر ان دو کی ایک ایک قسم الگ ہے. ظاہر کا گناہ جو کبیرہ ہے بڑا گناہ, اور ظاہر کا وہ گناہ جو چھوٹا ہے جس کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں. پھر باطن کا وہ گناہ جو بڑا گناہ ہے, اور باطن کا وہ گناہ جو چھوٹا گناہ ہے. تو یہ 4 قسم کے گناہ ہوئے. ظاہر کا بڑا گناہ, ظاہر کا چھوٹا گناہ, باطن کا بڑا گناہ, باطن کا چھوٹا گناہ. 4 قسم کے گناہ, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کہیں جا کر ہم اللہ والے بنیں گے اور ہماری اصلاح ہوگی, اصلاح نصیب ہوگی. جب تک کہ ان 4 گناہوں سے بچنا نہیں ہے اور ان سے بچاؤ نہ ہو, اللہ والا بننے کا خیال محض خیال رہے گا, خواب و خیال. اور خیالی پلاؤ سے کچھ نہیں ہوتا. اور جب تک ان گناہوں میں اطلاع اور ملوث رہیں گے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں انما تزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, گناہگار بندوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی شیطان کا ان پر تسلط ہو گیا, ان کو شیطان نے پھسلا دیا, گمراہ کر دیا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے کا ایک تو گناہ اپنی جگہ گناہ ہے, گناہ کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کا تسلط بڑھتا چلا جاتا ہے, شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے اور اس کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے ایک ہتھیار ہمیں دیا ہے. ہتھیار پر ایک بات یاد آ گئی, ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ راؤ الفاظ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الوضوء صلاح المؤمن, وضو مومن کا ہتھیار ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ اس حدیث کو معمولی نہ سمجھو, اس کو یوں سمجھو کہ اگر تم باوضو ہو کر گھر سے نکلے تو مسلح ہو کر نکلے, اور تمہارا دشمن تمہارا اب نقصان وہ دیکھے گا کہ یہ تو مسلح ہو کے آیا ہے. جب دشمن اپنے دشمن کو مسلح دیتا ہے, بالکل ہر قسم کے اسلحے سے لیس دیتا ہے, تو حملہ کرنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے. تو حضرت نے فرمایا وضو کر کے نکلو گھر سے. تو یہ تم نے اسلحہ اپنا سجا لیا, تمہارا جو دشمن ہے یعنی شیطان وہ سو بار سوچے گا کہ اس کو کیسے گمراہ کروں, کیا کروں, گمراہ کروں یا نہ کروں, اس کو گناہ میں ملوث کروں یا نہ کروں. تو اللہ تعالی نے ایک ہتھیار ہمیں دیا ہے, وہ توبہ کا ہے. یہ توبہ جلد ہے مقبول اہل دین کی صحبت میں, جہاں اللہ والے ہیں برستی وہاں پہ رحمت ہے. جیسے ابھی آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے ہمارے استاد محترم کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے توبہ کر لیجیے اپنے گناہوں, بس یہی ہتھیار ہے. مرکب توبہ عجائب مرکب تا فلک تازت بیت لمحہ دے, بس یہ ایسی سواری ہے توبہ کی کہ اس پر جو سوار ہو جائے وہ ایک لمحے میں اللہ تک پہنچ جاتا ہے, ایک لمحے کے اندر اللہ تک پہنچ جاتا ہے. ایسی کوئی سواری نہیں ہو سکتی دنیا میں, ایسی کوئی سواری نہیں کہ جس میں جس پر سوار ہو کر ایک لمحے میں بندہ زمین سے آسمان میں پہنچ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر, ایسی کوئی سواری نہیں ہے. ہاں توبہ ایسی سواری ضرور ہے, یہ مولانا روم ہے, مولانا روم فرما رہے ہیں. توبہ کرتے رہیں. توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا, توبہ یتوب بمانے لوٹنا, لوٹ آنا. نہ جیت کر سکے نقص کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ہم نے تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال دیے, ایسے کیسے کس طرح اطلاع ہوگی ہماری. جو شیطان اور نفس ہم سے چاہتے ہیں وہ گناہ کرا لیتے ہیں, یہ تو ہتھیار ڈالے ہیں. اور نفس اور شیطان سے لڑائی کا طریقہ ایک ہے, ایک طریقہ تو یہ ہے جو سب سے آسان ہے, جس کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بتا دیا سبحان اللہ, اور بہت ہی آسان اور سہل طریقہ ہے. فرمایا یار غالب جو کتاب غالب شریف, ارے بھائی نفس اور شیطان سے غالب آنا چاہتے ہو تو ایک کام کر دو, یار غالب جو کتاب غالب شریف, کسی ایسے اللہ والے سے دوستی کرو جو اپنے نفس پر غالب آ چکا ہو. اللہ والے ہوتے ہی وہ ہیں جو اپنے نفس پر غالب آ چکے ہیں, جو اپنے نفس پر غالب نہیں ہے وہ اللہ والا کہاں ہے. یار غالب جو کتاب غالب شریف, اللہ والے کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو اپنے نفس پر غالب آ چکا ہو تاکہ تم بھی غالب آ جاؤ اپنے نفس پر. یار مغلوبہ مشو ہی ہے غبی, اور مغلوب جو اپنے نفس سے مغلوب ہو اس کی یاری اور اس کی دوستی اختیار مت کرنا ورنہ تم بھی مغلوب ہو جاؤ. جو دوست جیسے دوست کے جس دوست کی صحبت میں رہا جاتا ہے اسی کے اثرات پڑتے ہیں. جو اپنے نفس سے مغلوب ہے اس کے ساتھ جو رہے گا وہ بھی اپنے نفس سے مغلوب ہو جائے گا, اور جو اپنے نفس پر غالب ہے جو اس کے ساتھ رہے گا اللہ ایک نہ ایک دن اس کو بھی اس کے نفس پر غالب کر دے گا. اب یہ شعر سنیے, اب میں دوبارہ پیش کرتا ہوں. نفس کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں سے ڈھیلے نہ ڈالے. اگر ہم نفس کے پہلوان کو جیت نہیں کر پا رہے تو ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ہاتھ پاؤں ہلاتے رہے اس سے نکلنے کی, اس کے داؤ پیٹ سے نفس کے داؤ سے نکلنے کی کوشش میں لگے رہے, ہاتھ پاؤں ڈھیلے مت ڈالے. نفس کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, نفس سے کشتی عمر بھر کی ہے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. دیکھیے یہاں پر خواجہ صاحب نے کتنی زبردست عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیا ہے اور کتنا فہم ہے خواجہ صاحب کا. فرماتے ہیں کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. دوستوں بات یہ ہے, اب بات عرض کرتا ہوں کہ اگر ہماری کسی ایسے شخص سے دوستی ہے جو اپنے نفس پر غالب ہو, یار غالب جو کہتا غالب کرے یار مغلوبہ مشاو ہی ہے غبی, جو اپنے نفس پر غالب آ چکا ہو اس سے ہم نے تعلق قائم کر لیا, اس تعلق کی برکت سے ایک نہ ایک دن ہوتا تو یہی رہے گا کبھی ہم غالب آ گئے کبھی وہ غالب آ گیا نفس غالب آ گیا. لیکن آخری وقت میں موت کے وقت میں اللہ ہمیں غالب کر کے اٹھائے گا. یہ کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے کو آخر میں رکھا نا, آخر صاحب نے یوں ہی فرمایا کبھی تو دبا لے کبھی یہ دبا لے, نہیں کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے کبھی تو دبا لے کو بعد میں رکھا. اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ یار غالب اگر تمہارے پاس ہے, کسی غالب سے تم نے دوستی کر رکھی ہے, وہ والا غالب نے وہ تو شرابی کا غالب ہے, وہ غالب سے وہ مراد ہے غالب نے غالب تخلص کیوں اختیار کیا یہ بھی بتا دیتا. ان کا نام تھا اسد اللہ, بعض غزلوں نے اسد بھی تخلص کیا ہے جو پرانی غزلیں تھیں. بعد کی جو غزلیں ہیں ان میں غالب تخلص کر لیا تھا, اس کی وجہ کیا ہوئی, یہ تخلص تبدیل کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی رہتے ہیں گھورتے ہیں خوب رویوں کو اسد, آج کی صورت کو دیکھا چاہیے. یہ دیکھیے اسد تخلص ہے. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا, اس میں غالب تخلص ہے. پہلے اسد تخلص تھا, ہاں پھر بعد میں کسی موقع پہ کسی عالم سے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب تھے, ایک اسد اسد اللہ, ایک تھا اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر, اور ایک تھا غالب. دو لقب تھے حضرت علی, ایک اسد اللہ اور ایک تھا غالب. لہذا اسی مناسبت سے چونکہ اسد اللہ کا نام تھا تو غالب تخلص اختیار کر لیا. یہ ہے وجہ اپنا تخلص تبدیل کرنے. تو اگر غالب سے دوستی کر رکھی ہے جو اپنے نفس پر غالب ہو اس کی ایک نہ ایک دن ورنہ موت سے پہلے پہلے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غالب کر دیں گے نفس پر اور نفس کو چت کروا دیں گے. اور انما الاعتبار بالخواتیم, انجام تو خاتمے کا ہے, اعتبار تو خاتمے کا ہے, خاتمہ کیسا ہوا یہ دیکھا جائے گا اللہ کے یہاں. خاتمہ اگر اچھا ہو گیا تو بس, بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کفر پر زندگی گزاری خاتمہ بہت اچھا نصیب ہوا, خاتمہ بہت اچھا ہوا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پڑوسی ہندو پڑوسی کو خواب میں دیکھا, سب لباس جنت کا لباس پہنے ہوئے جنت میں ٹہل رہا ہے. حضرت نے فرمایا تو تو ہندو تھا, تو یہاں کہاں سے ٹہل رہا ہے؟ اس کا انتقال ہو چکا تھا, اس کے جانے کے بعد خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. حضرت نے پوچھا کہ تو کیسے جنت میں پہنچ گیا, تو ہندو تھا. کہنے لگا مولوی جی مرتے وقت انکہی کہہ رہی تھی, مرتے وقت انکہی کہہ رہی تھی. انکہی یعنی جس کو کہنا نہیں چاہیے. ہندو لوگ کلمے کو انکہی کہتے ہیں, یعنی مسلمانوں کے کلمے کو انکہی کہتے ہیں کہ اس کو کہنا نہیں چاہیے اس کلمے کو, ورنہ مسلمان ہو جاتے. تو اس نے کہا مولوی جی مرتے وقت انکہی کہہ رہی تھی, کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا؟ کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا. ایک شخص کو اس کے پڑوسی نے, ایک غیر مسلم شخص کو اس کے پڑوسی نے خواب میں دیکھا, وہ بھی جنت میں ٹہل رہا ہے, جنت کا لباس پہنے ہوئے جنت کے عیش و عشرت میں مگن ہے. اس نے پوچھا بھائی تو تو کافر تھا, تو کیسے یہاں جنت پہ پہنچ گیا؟ لگا بات یہ ہے ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا, ایک عمل تو مرتے وقت کلمے کی توفیق ہو گئی. ایک عمل, وہ کیا عمل تھا؟ کہ میں رمضان کے مہینے میں, کیونکہ مسلمانوں کے درمیان ہمارا گھر تھا, چاروں طرف مسلمانوں کی آبادی تھی, رمضان کے مہینے میں روزہ تو نہیں رکھتا تھا مگر افطار کا کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں تھا. کہ بھائی مسلمانوں کا روزہ ہے, وہ کچھ نہیں کھا رہے ہیں, پڑوس میں سب مسلمان ہیں, ہم بھی بس افطار کے وقت ہی کھا لیں گے, مغرب کے وقت ہی کھا لیں گے. اور ایک مرتبہ میرے بیٹے نے, اور میں اپنے گھر والوں کو بھی یہی کرتا تھا, ان کو بھی کچھ کھانے پینے سے روکتا تھا, تو ایک دن میرے بیٹے نے کچھ کھا پی لیا. اس کو جب میں نے کھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے ڈانٹا تھا اس کو, غالب مسلمان روزے سے ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تو کھا رہا ہے, تو کھانا کھا رہا ہے, بس یہی عمل اللہ کو پسند آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت بالکل عین وقت میں موت سے چند لمحے پہلے مسلمان کر دیا, مجھے ایمان کی توفیق دے دی. اس لیے کیا کیا عجب ہے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں کیا کس کا اللہ کا کیا مقام ہو جائے, کہاں پہنچ جائے. تو اس لیے یہ چار گناہ ہیں, چار قسم کے گناہ, ظاہر کا بڑا گناہ, ظاہر کا چھوٹا گناہ, باطن کا بڑا گناہ, باطن کا چھوٹا گناہ. ان چاروں سے احتیاط لازم ہے. ایک مرتبہ ہمارے حضرت برکاتہ اور ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا صاحب راہل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں, وہاں حاضری کے لیے. انوار الحق صاحب ہیں, وہیں رہتے ہیں, وہ گاڑی چلا رہے تھے. گاڑی میں ایئر کنڈیشن کھلا ہوا تھا مگر ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی تھی, تو حضرت مولانا صاحب راہل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی گاڑی میں ٹھنڈک نہیں ہو رہی, کیا بات ہے, ایئر کنڈیشن کھلا ہوا ٹھنڈک کیوں نہیں ہو رہی؟ تو انوار الحق صاحب نے کہا کہیں کا شاید شیشہ کھلا ہوا ہوا. تو حضرت والا نے دیکھا تو انہیں کی طرف کا شیشہ کھلا بند ہونے سے تھوڑا سا رہ گیا, تھوڑا سا, پورا نہیں, پورا تو اکثر تو بند تھا, تھوڑا سا رہ گیا تھا. اور وہاں کی گرمی شدید گرمی ہوتی ہے, تو وہ تھوڑا سا حصہ جو کھلا رہ گیا تھا اسی کی وجہ سے گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی تھی. اب اس کو جلدی سے چڑھایا گیا اوپر تو گاڑی ٹھنڈی ہو گئی, تھوڑی دیر میں منٹوں کے اندر گاڑی ٹھنڈی ہو گئی. تو فرمایا دیکھو اس سے ایک سبق ملا کہ بعض لوگ نیکیاں تو خوب کر رہے ہیں, نیکیوں کا ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے, یعنی نماز پڑھ رہے ہیں, رمضان المبارک آیا روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور رمضان میں تلاوت بھی خوب ہو رہی ہے, تہجد بھی ان کی نہیں چھوٹتی, تسبیحات بھی ان کی نہیں چھوٹتی, چار سوابین اور سب نمازیں پڑھتے ہیں, نفل کا بھی اہتمام ہے, مگر آنکھوں کا شیشہ نہیں چلایا ہوا پورا, تو دل میں ایئر کنڈیشن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. ایئر کنڈیشن تو لگایا ہے نماز کا, روزے کا, تلاوت کا, ذکر کا, مگر آنکھوں کا شیشہ نہیں چڑھایا پورا, یا تو پورا نہیں چڑھایا یا اکثر نہیں چڑھایا, تھوڑا سا رہ گیا. اب وہ وہاں سے گرمی آ رہی ہے گناہوں کی, اب دل میں ایئر کنڈیشن دل کا جو لگا ہوا ہے نماز سے روزے کا ایئر کنڈیشن ذکر کا ایئر کنڈیشن وہ کام نہیں کر رہا. کانوں کا پردہ کانوں کا شیشہ وہ نہیں چڑھایا گا, چلو آنکھوں کا چڑھا لیا کانوں کا نہیں چڑھایا. وہ کانوں کے راستے سے غلط باتیں سنتے گانے سن رہے یا اور غیبت کی باتیں سنی جا رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ کانوں کے راستے سے کانوں کا شیشہ نہیں چڑھا ہوا تو یہ ایئر کنڈیشن کام نہیں کر رہا. دل میں جو لگایا ایئر کنڈیشن ایمان کا اعمال کا نماز روزے کا ذکر و تلاوت کا تہجد کا نفل نمازوں کا وہ کام نہیں کر رہا. شدت نہیں ہو رہی, شیشینی میں زندگی گزر رہی ہے. وجہ یہ ہے شیشے نہیں چڑھائے ہوئے. شیشے یہ ہیں اللہ والے جو ایک 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 جیت سے سبق حاصل کرتے ہیں. پھر ایک وہاں اسی سفر کے دوران ایک جگہ رکے جا کر پیٹرول پمپ پہ رکے, پیٹرول پمپ پہ جب جا کر رکے پیٹرول لینے کے لیے تو وہاں ایک بہت بڑا ٹینکر آیا جس پر ہزاروں گیلن اس کی کمر پہ اس کی پیٹھ پر ہزاروں گیلن پیٹرول لگا ہوا تھا. اگر وہ آ کے اس نے کیا کہا پیٹرول والوں سے, پیٹرول پمپ والوں سے کہ چند لیٹر پیٹرول ہمیں بھی دے دو, چند لیٹر پیٹرول ہمیں بھی دے دو. حالانکہ خود اپنے ہزاروں گیلن پیٹرول وہ اس کی کمر پہ لگا ہوا ہے, پیٹھ پر لگا ہوا ہے, اتنا بڑا ٹینکر ہے. تھوڑے سے لیٹر پیٹرول لینے کے لیے وہ بھی آگے رکا. تو حضرت نے فرمایا دیکھو اس سے بھی ایک سبق حاصل ہوا. بہت سے علماء ہیں, بہت سے لوگ ہیں یا علماء کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے, علماء کے پاس جو اٹھنے بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی بہت علم حاصل ہو جاتا ہے. اور میں عرض کرتا ہوں صحبت سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بہت پختہ ہوتا ہے, بہت پختہ. اور صحابہ نے جو علم حاصل کیا ان کے پاس صحبت سے ہی علم تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ حضرت نے فرمایا کہ یا تو عالم ہے یا علماء کے پاس اتنا بیٹھنا ہے جس کی وجہ سے خود علم حاصل ہو گیا, مسائل بھی پتہ ہے, بہت اچھی اچھی باتیں معلوم ہیں. تو گویا ایک ہزاروں گیلن پیٹرول ان کی پیٹھ پر سوار ہے مگر جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے. دیکھو یہاں ہزاروں گیلن اس کی پیٹرول کی پیٹرول سوار ہے اس کی پیٹھ پر رکھا ہوا ہے لگا ہوا ہے مگر پیٹرول کے ٹینک میں ختم ہو گیا, وہاں ہونا چاہیے تھا وہاں ختم ہو گیا. تو یہ وہاں نہیں پہنچ منزل تک نہیں پہنچ پا رہا. درد عشق حق بھی تم حاصل کرو, لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے. کیونکہ اللہ والے سے پیٹرول تو حاصل کرو, دل کے اندر تھوڑا دل کی پیٹرول ٹینک میں تھوڑا سا پیٹرول ڈلوا لو. گاڑی کے اندر اگر پیٹرول نہ ہو تو آپ کہاں تک اس کو دھکا دے کے لے جائیں گے, کہاں تک لے جائیں گے؟ دھکا الگ لگانا پڑے گا اور زیادہ دور تک بھی نہیں جا سکیں گے. دھکا الگ لگانا پڑے گا, تھکاوٹ الگ ہوگی. اور اگر گاڑی کے اندر پیٹرول ہے آپ نے چارج کی گاڑی آپ پہنچ سکتے ہیں, منٹوں کے اندر آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. تو دل کے اندر اگر اللہ کی محبت کا پیٹرول ہو تو اس کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. اور پیٹرول پمپ اللہ والے ہیں, اللہ کی محبت کا پیٹرول پمپ اللہ والوں کے پاس سے ملتا ہے. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی, میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا کٹ ہونا, تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. شیخ سے بات ہے یہ. میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی, میری ذلت کا لیکن آپ نے, اے میرے شیخ آپ نے میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چٹ ہونا, تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. اللہ والے تدبیریں بتا دیتے ہیں, گر بتا دیتے ہیں گر کہ ان طریقوں سے اپنے نفس کو آپ چٹ کر سکتے ہیں. یہ تدبیریں اختیار کر لو تو آپ اپنے نفس کو چیت کر لیں. یہ تدبیریں سیکھنے کے لیے ان کے پاس جایا جاتا ہے. یہ تدبیریں سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو. اور یہ بہت بہت ہی سہل ہے اس کا سمجھنا. ماں باپ نے بھیجا اپنے کسی بچے کو کسی ملک کے اندر یا کسی دوسرے شہر میں, تو وہ کہہ کر دیکھیں کہ ہمارے فلاں وہاں رشتے دار, میرا فلاں دوست رہتے ہیں. آپ کہتا ہے میرا فلاں دوست وہاں رہتا ہے. دیکھو تم وہاں جا رہے ہو, نہ تجربے کار ہو, اس سے پوچھ کر چلنا میرے دوست ہیں, یہ نمبر ٹیلی فون نمبر ہے, ان سے جا کر ملنا سب سے پہلے, اور جیسے وہ کہیں ویسے عمل کرنا, جو مشکل پیش آ جائے ان سے مل لینا. وہ میرے بہت پکے دوست ہیں, وہ تمہارا کام انشاءاللہ کر دیں گے. بس یہ ہوتا ہے کہ نہیں دنیا کے اندر. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں, اللہ علیہ وسلم, میرے دوست ہیں, دنیا میں تم جا رہے ہو اے انسانوں, میرے دوست ہیں, ان سے دوستی کر لینا, ان سے پوچھ پوچھ کے چلنا تو تم میری منزل تک پہنچ جاؤ گے. وحسن اولئک رفیقا, یہ بہت حسین بہت پیارے رفیق ہیں, بڑے پیارے رفیق ہیں. ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ یہ جملہ قبریہ تو ہے مگر اس میں انشاء پوشیدہ ہے کہ بھائی بہت اچھے رفیق ہیں اللہ والے. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے ان سے دوستی بھی بہت اچھی ہے, یہ مطلب ہے. ان سے دوستی کرو, ان کی دوستی بڑی پیاری ہے, بڑی پیاری دوستی ہے. مفت میں بڑے بڑے انعامات مل جاتے ہیں. ہمارے حضرت والا نے ان کو مثال سے واضح فرمایا. ایک دوست نے, آپ کے کسی دوست نے گاڑی خریدی, 20 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی مثال کے طور پر, اور وہ کہیں جا رہا ہے, راستے میں ملاقات ہو گئی آپ سے, آپ بھی جا رہے تھے, بھائی گاڑی روکی, پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں, میں وہاں جا رہا ہوں, لگے میں بھی وہیں جا رہا ہوں, چلے آپ بیٹھے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. تو بھائی 20 لاکھ تو ایک ایک پیسہ کر کے اس نے جمع کیے محنت کر کے, ساری محنت مظاہرہ اٹھتا, آپ مفت میں اپنی منزل تک پہنچ گئے. اللہ والے اپنے دلوں پر غم اٹھا کے اللہ کو راضی رکھتے ہیں, تقویٰ کا اہتمام کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہو جاتا ہے بس اس کا بھی کام بن جاتا ہے, اس کی بھی لاٹری کھل جاتی ہے, کام بن جاتا ہے. اور دعاؤں میں الگ ہمیں یاد رکھتے ہیں, ہمیں کہے بغیر ہمیں یاد رکھتے ہیں. حضرت والا کا میں نے معمول دیکھا کہ عمرے سے حاضری کے لیے جب ہوتی تھی عمرے پر حاضری, تو حضرت فرماتے تھے میں آپ سب حضرات سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا, وعدہ کرتا ہوں, بغیر کہے ہی حضرت فرماتے تھے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا وہاں آپ کے لیے میں دعا کروں گا. ملتزم کے اوپر روزہ اطہر پر کعبۃ اللہ میں تہجد کے وقت, تلاوت کے بعد, نمازوں کے بعد جب بھی وہ دعا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, تب وہ اپنے متعلقین کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ حضرت والا وہاں مسجد میں تھے, میں اور حضرت والا اکیلے ہی تھے, تو وہ حضرت والا اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے, اس کے بعد دعا ہوئی. میں نے سوچا نماز کے بعد میں مل لوں گا, مدرسے کا وقت شروع ہونے میں کچھ دیر تھی, تو نماز کے بعد حضرت سے مصافہ کر کے پھر اپنے درگاہ میں چلا جاؤں گا. تو حضرت نے دعا شروع کی, اب دعا شروع کی, دعا ختم کرنے لگے تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا, پھر تھوڑی دیر تک دعا کی, پھر جب ختم کرنے لگے ہاتھ پھیرنے لگے تو پھر ایسے کر لیا. تو بہت دیر تک ایسا ہی ہوتا رہا, پھر میرا وقت ہو گیا, میں چلا گیا. بعد میں نے حضرت کے قریبی جو ہمارے خدام ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت کا یہ عمل میں نے آج دیکھا, تو وہ انہوں نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے اس کی یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ بتا دیجیے. کہنے لگے بات یہ ہے, دعا ختم کرتے وقت کوئی یاد آ گیا, کوئی اپنے متعلقین میں سے کوئی اللہ اس کے لیے, تو اس نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اس کا کر دیجیے. پھر وہ دعا ختم کرنے لگے, پھر کوئی یاد آ گیا ہو, پھر اس کے لیے بھی دعا کر لی, پھر دعا ختم کرنے لگے تو پھر کوئی اور یاد آ گیا. تو بس یہ ہے, یہ حال ہوتا ہے اللہ والا. मुफ्त के अंदर सब कुछ मिल रहा है, मुफ्त में। और कितना कुछ मिलता है कि अल्लाह वाले अल्लाह तक पहुंचाते हैं। कोई है ऐसा? कोई इतना बड़ा मोहसिन दुनिया में दिखाई है? उस दुनिया में इतना बड़ा मोहसिन दिखाई है? शेख फिर सारे जहां से भी मेहरबान निकला। शेख तो सारे जहां से मेहरबान, सारे जहां से ज्यादा मेहरबान है। माँ बाप का अदब वो सिखाए, बीवी की मोहब्बत वो सिखाए, रहना सहना वो सिखाए, जीना मरना वो सिखाए, नमाज वो सिखाए, जिक्र तिलावत वो सिखाए, अल्लाह की मोहब्बत वो सिखाए। और अल्लाह तक हमें वो पहुंचा दे जिससे हम बिछड़े हुए हैं, वो वहां तक पहुंचा दे। बताइए कितना बड़ा मोहसिन है, और मुफ्त में। फिर क्या चाहिए भाई? और जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फरमाया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا। محمد صلى الله عليه وسلم الله کے رسول ہیں، اور جو لوگ حضور صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ہیں، والذين معه، یہ والذين معه کا راز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بہت رحم دل ہیں، اس کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تراہم رکعاً سجدا، کفار کے مقابلے میں ان کا یہ حال ہے کہ بہادری سے لڑتے ہیں جب ان سے مقابلہ ہو جائے، آپس میں جب معاملات ہو تو بہت رحم دل ہیں، اور راتیں ان کی کیا ہے؟ تراہم رکعاً سجدا، تم رات کو ان کو دیکھو گے کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، یا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اس کی طلب میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو خصوصیات اللہ نے گنوائی ہیں، کافر کفار کے مقابلے میں بہادری سے لڑنا، پھر آپس میں رحم دل ہونا، رات کے وقت اور عبادتوں میں سجدے میں رہنا، رکوع میں رہنا، اللہ کا فضل، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرنا، یہ سب ثمرات کس کے ہیں؟ والذین معه، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں ان کا یہ حال ہے۔ تو معلوم اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، یہ چیزیں نصیب ہو گئی۔ والذین معه اشداء علی الکفار، اس کو پہلے لائے، والذین معه کو پہلے لائے، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں ان میں یہ صفات ہیں۔ کیوں ہے؟ نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ صحابہ کا کام بنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے، ان کے آستانے پر جا کر، ان کے در پہ جا کر، ان کا دامن تھام کر۔ دامن تھامنے سے ایک شعر یاد آ گیا، شعر سن لیجیے، بہت پیارا شعر ہے، حضرت والا سے ہم نے کئی دفعہ سنا، جی کو تھاما ان کا دامن تھام کے، شیخ کا دامن، شیخ کا دامن، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے، ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے۔ ایک ہاتھ سے دل تھاما ہوا ہے، ایک ہاتھ سے ان کا دامن تھاما ہوا ہے، دونوں کام کے ہاتھ ہے کہ نہیں؟ ایک ہاتھ سے دل کو تھام لیا، جب دل کو تھام لیا تو دل بادشاہ ہے پورے جسم کا، جب دل اللہ والا ہو جائے تو پھر جسم بھی اللہ والا ہو جاتا ہے۔ دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے۔ تو اپنے ہاتھوں کو کام کا بنا لیجیے۔ والذین معه، جس طرح صحابہ کا کام حضور کی معیت سے بنا، ان کے ساتھ رہنے سے بنا، ہمارا کام حضور کے نائبین کے ساتھ رہنے سے بنے گا، اور حضور کے نائبین اللہ والے ہیں، نائبین رسول اللہ والے ہیں، جو اعلیٰ سبیل نیابت حضور کے نائب ہونے کی حیثیت سے وہ یہ کام کر رہے ہیں تزکیہ نفس کا۔ کیونکہ کیوں، وجہ اس کی کیا ہے؟ میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا حضرت والا کے پاس، حضرت والا نے ہمیں سفر سے پہلے منع فرمایا تھا، دیکھو وہاں جا کر سعودی عرب میں یہ نہ کہنا یہ ہمارے پیر ہیں مرشد ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ الفاظ استعمال مت کرنا. اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا ہمارے استاد. ان کو غلط فہمیاں ہیں, اور غلط فہمیاں بھی وہ ایسی ہیں کہ اگر وہ دور کر دی جائیں تو پیری مریدی سے سب سے زیادہ محبت انہیں کو اربوں, کیونکہ ایک شخص کو گلاب جامن سے چھیڑ تھی, اس سے کہا گیا بھائی اللہ کے بندے دیکھو دودھ کو جلا لیا جائے, کھویا بنا لیا جائے, اس کو ذرا بھون لیا جائے, پھر اس کا پیڑا بنا لیا جائے, پھر اس کو شیرے میں بسا لیا جائے تو کتنی مزے کی چیز بنے گی. کہنا میرے منہ میں پانی آ رہا ہے, بہت مزے کی چیز بنے گی. کہنا اللہ کے بندے یہی تو گلاب جامن ہے, ہم نے بلا وجہ اس سے چھیڑا. یہ ظاہر تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے چولہا بپا ہے, یہ ظاہر تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے چولہا بپا ہے. شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو ہے عشق و محبت کی بات, یہی نا شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں. پیری مریدی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر اللہ کی محبت کی چاشنی کے ساتھ چلنا, نماز پڑھنا محبت کے ساتھ, روزہ رکھنا محبت کے ساتھ. بھائی محبوب سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے نا, تو نماز میں آپ یہی سوچیے میں محبوب میرے سامنے ہے, میں محبوب سے باتیں کر رہا ہوں. جی چاہتا ہے محبوب کے سامنے اپنا پورا دکھڑا جا کے اس کو سنا دیں تو اللہ نے دعا دے دی, دعا کی اجازت دے دی, لیجیے یہ دعا ہے. محبوب کے سامنے بخار ہو رہا ہے اپنا, محبوب آ جائے, کوئی محبوب دوست آ جائے, بھوک لگی ہوئی تھی اس سے ملاقات کر کے بھوک ختم ہو گئی, کھانے کا دھیان بھی نہیں رہا, گھر والوں سے کھانا طلب کیا تھا, اتنے میں کوئی محبوب دوست آ گیا, اب کھانے کو بھول گیا, اس سے باتیں ایسی باتیں ہوئے مصروف ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ محبوب ہے, ان کی خاطر کھانا بھول گئے, محبوب کی خاطر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے, اللہ نے جہاد کی نعمت دی, اور محبوب سے ہر وقت یاد کرنے کو جی چاہتا ہے, اللہ نے ذکر دے دیا, تلاوت دے دی, محبوب سے چپکے چپکے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے, اللہ نے اعتکاف کا موقع دے دیا, اعتکاف کو سنت قرار دے دیا. لیجیے ایک کونے میں سنبھال لو اور اللہ اللہ کرو. سارا کا سارا دین محبت ہے میرے دوستو, سارا کا سارا دین محبت ہے اللہ سے. یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں, سارا کا سارا دین اللہ کی محبت ہے. شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی بات ہے. یہ ظاہر تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے. پیری مرید ہو نہ بابا, یہ کیا چیز ہے؟ ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے پیری. بھائی جعلی پیری مریدی سے ضرور بچیے, جعلی پیروں سے ضرور ہوشیار رہیے. جو اصلی پیر ہیں ان کے پاس تو جانا فرض ہے, ان سے اپنی اصلاح کرانا فرض ہیں, فرض ہیں, یہ تو کرانی پڑے گی. تو میں عرض کر رہا تھا, وہ بیت اللہ میں ثواب کر رہا تھا, حضرت والا آگے آگے تھے, میں پیچھے تھا, اور رش بہت تھا, ہمارے لوگ تھے, کافی لوگ تھے. تو مجھے ایک عرب نے ہاتھ میرا ہاتھ پایا, کہنے لگا یہ کون ہے؟ ہمارے حضرت کی طرف اشارہ کیا, کہنے لگا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں. نہیں چل لگا, نہیں میری مراد یہ ہے کہ آپ نقشبندی سلسلے سے ہیں, چاروں سلسلے دلوا دیے اللہ کے بندے نے. میں حیران ہوا, میں کہنے لگا کیا میں یہ نہیں کہہ رہا تھی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سے سلسلے سے آپ؟ نقشبندی سلسلہ ہے, کوتری سلسلہ ہے, توروردیہ ہے, یا چشتیہ ہے؟ چشتیہ تو سب سے ہمارے اوپر تو چشتیہ سے غالب ہے. تو چاروں سلسلے کون سے چاروں سلسلے گنوا دیے, میں بہت حیران ہوا. تو میں حضرت والا سے بہت سی باتیں سن رکھی تھی, تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے حضرت, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. یہ جو اللہ نے تزکیے کا حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقاصد جو بیان کیے, ان میں سے ایک مقصد تزکیہ دیا, تزکیہ کہ لوگوں کے دلوں سے حسد کو، بغض کو، ریا کو، گندے خیالات کو، غیر اللہ کو اور حب جاہ کو، حب مال کو، حب دنیا کو کھرچ کھرچ سے نکال دیں، صاف کریں لوگوں کے دلوں کو، تو ہم تزکیہ نفس کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. آپ بتائیے، آپ نے اور میں نے اگر سے سن رکھا تھا، یہ بھی میں نے کہہ دیا کہ تزکیہ پہلے لازم نہیں ہے، پہلے متعدی ہے. اور پہلے متعدی کے لیے ایک مزکی ہونا چاہیے اور ایک مزکا ہونا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کتابیں پڑھ کے ہم اصلاح کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتی. کتابیں پڑھ کے، اگر کتاب پڑھ کر اصلاح ہو جاتی، کتابوں سے اصلاح ہوتی تو میں صحیح عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم کافی تھا، اللہ تعالیٰ ہر گھر میں نازل فرما دیتے ایک ایک قرآن کو، ایک ایک نسخہ ہر گھر میں نازل ہو جاتا. معلوم ہوا قرآن کافی نہیں ہے اصلاح کے لیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتارا گیا، آپ کو بھیجا گیا اور فرمایا گیا وسطر نفسک نبینا یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. صحابہ سے کہا جا رہا ہے، حضور سے کہا جا رہا ہے قرآن کریم میں، ان صحابہ کے درمیان اپنے آپ کو روک کر رکھیے، روک کر ان میں جما کے رکھیے، اپنے آپ کو وقت دیجیے، ان کے درمیان بیٹھیے تاکہ آپ کے دل کو اللہ کا جو قرب حاصل ہے اس کے اثرات ان پر پڑے اور یہ اللہ والے ہو جائیں اور یہ ان کی تکمیل ہو جائے. میں نے کہا آپ نے کہاں سے کرایا تزکیہ؟ آپ جاتے ہیں کسی کے پاس تزکیے کے لیے؟ با یہ سننا تھا، یہ باتیں سننی تھی، ایک لفظ اس عرب نے مجھ سے نہیں کہا اور اس نے اپنی راہ لی، میں نے بھی اپنی راہ لی. ہمارے بزرگوں کے علوم، ایک دفعہ دو عرب باتیں کر رہے تھے آپس میں، میں قریب میں بس، ہم تین آدمی بیٹھے تھے، دونوں عالم نہیں تھے، دونوں باتیں کر رہے تھے، فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث. اور میں نے کہا ایک شیخ، ایک بات سن لیجیے، بات یہ ہے کہ کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، حدیث تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی کبھی بھی، حدیث کی روایت ضعیف ہوتی ہے. دونوں بڑے کچھ ہیں. ایک عرب نے دوسرے سے کہا، ہاں ہاں کی ادب ہے حدیث، بالکل یہ حدیث کے ادب میں داخل ہے یہ چیز، انہوں نے بالکل صحیح بات کہی. اور یہ ملفوظ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ میں نے اس وقت سنا، میرے کوئی اپنی بات چھوڑی تھی، میں نے حسین الامت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا دیا. بڑا پوچھے دونوں واقعی یہ بات ہے. میرے دوستو، ہمارے بزرگوں کی باتیں، ہمارے بزرگ ہیں، کوئی ان کے جیسا لا نہیں سکتا. ہمارے اکابر بلائی کا آبائی پذیر نہیں ملتی، لے کر آئے تو ان کی جیسا، ہمارے اکادمی کے جیسا بس. اور ایک روایت بہت مختصر کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے خود پڑھی اور مجھے یہ پڑھ کر اتنا وقت آیا کہ میں حضرت والے کے پاس وہ لے کر کے حضرت کو دکھائی، حضرت نے اپنی آنکھوں سے خود پڑھی تھی، اور وہ چھوٹی سی روایت ہے. کل بڑا کر تو ماں اکادمی کو برکت تمہارے اکابر کے پاس ہے. سبحان اللہ، فرق اس کا، البرکت ماں اکابری کو حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، برکت تمہارے اکابر کے پاس ہے، تمہارے جو بڑے ہیں ان سے جڑ جاؤ، اگر برکت چاہیے ان سے جڑ جاؤ بس. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، جزا الله عنا سيدنا محمد الله وأهله. اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. اے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، ہم سب کو مرنے سے پہلے ہماری غلامی کے سروں پر اپنی دوستی کا تاج ہمارے سروں پر رکھ دیجیے. اے اللہ ہم کو اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے ہو جائیے. اے اللہ، اللہم کلنا وجعلنا لک، اللہم کلنا وجعلنا لک. اے اللہ، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. ہمارے گھروں پر اپنے خاص رحمتیں نازل فرمائیے، ہماری مسجدوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، ہمارے مدارس پر اپنی رحمتیں نازل فرما دیجیے. اے اللہ، چونٹیوں پر رحم فرما دیجیے، دلوں میں کہ اللہ مچھلیوں پر رحم فرما دیجیے سمندروں میں, پرندوں پر رحم فرما دیجیے فضاؤں میں, اے اللہ پرندوں پر رحم فرما دیجیے جنگلوں میں, سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دیجیے. اے اللہ اے اللہ اے ہمارے پیارے رب ہمارے دلوں کو بدل دیجیے, اے اللہ ہمارے دل بدل دیجیے, اے اللہ ہمارے دل بدل دیجیے. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. آمين آمين برحمتك يا رب. معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا, میں مجھے بالکل دھیان نہیں رہا کم اپنی نالائکی کی وجہ سے. یہاں قوانین بھی آئی ہوئی ہیں, ان کی مناسبت سے ایک دو باتیں بس پیش کرتا ہوں, دو ایک دو منٹ. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت عظیم دعا ہم سب کو سکھا دی. بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں, وہاں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, دونوں کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر یہی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. اور بچوں کے لیے یہ دعا, اس سے اچھی دعا نہیں ہوگی کوئی انشاءاللہ, یہ سب سے اچھی دعا ہے, یہ بہتر سب سے بہترین دعا کہ ان پر دم کر کے پھونکا جائے. دم کر کے پھونکتے رہیں, دن میں کئی دفعہ دم کر دیجیے, تو جسمانی حفاظت بھی ہوگی روحانی حفاظت بھی ہوگی, دونوں کے لیے یہ دعا مفید ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اگر لڑکا ہے تو اوڑی دھوکا پڑیں گے, اور لڑکی ہے تو اوڑی دھوکی پڑیں گے. لڑکی پر دم کرنا ہو بچی پر, بچے پر دم کرنا ہو تو اوڑی دھوکا. اوڑی دھوکا کی کلمات اللہ تامات من کل شیطان وہام ومن کل عین لام, یہ دعا ہے. بس یہ یاد کر لیجیے, اس کو پڑھ کے پھونکا کریں. اور اگر بچی ہے تو اوڑی دھوکا کے بجائے اوڑی دھوکی پڑھنا ہے, اسی دعا اسی طرح ہے. اوڑی دھوکی کی کلمات اللہ تام ماضی من شر کل شیطان وہام ومن کل عین لام, بس یہ دعا پڑھیں. اور پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کیجیے, پڑوسیوں کے حقوق بہت ضروری ہیں. جو رشتے دار تو ہمارے دور رہتے ہیں, کوئی مصیبت ہو کوئی ضرورت ہو تو پڑوسی ہی کام آتے ہیں. عورتوں میں اکثر پڑوسنوں سے لڑائی ہو جاتی ہے, بڑی زبردست لڑائیاں ہوتی ہیں, ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے. ایک دفعہ ہمارے بچپن میں لڑائیاں ہوئی تھی, عورتوں کی ہاتھا پائی تک نوبت آ رہی تھی, کپڑے تک پھٹ گئے تھے. بھائی ایسی لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے. تو بہت زیادہ ضروری ہے عورتوں میں جو پڑوسنوں کے ساتھ اچھا سلوک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہی کافی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کی ایسی اتنی نصیحت فرماتے رہے, پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی نصیحت اتنی نصیحت اتنی زیادہ نصیحت کہ دل آخر میں یہ سمجھنے لگا کہ کسی وقت میں حضرت جبرائیل نازل ہوں گے, اتریں گے آسمان سے یہ حکم لے کر کہ اب میراث میں بھی وراثت میں بھی آدمی مر جائے تو اس کی وراثت میں پڑوسیوں کا بھی حق ہے, اس کے ترکے میں پڑوسیوں کا بھی حق ہے. جیسے بچوں کو وراثت ملتی ہے پڑوسیوں کو بھی ملا کرے گی. مجھے یہ گمان ہونے لگا, اتنا حق پڑوسیوں کا بیان فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. اور کسی نے سمجھ لیجیے کہ کتنا حق ہے پڑوسیوں کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نصیب فرمائے. آخر الحمد للہ رب العالمین.